बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़ाविये निगाह में आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन, हसबे मामूल इस हफ़्ते भी हम गुज़श्ता हफ़्ते के अहम वाक़यात और तगैयुरात पर तजज़ियाती नज़र डालेंगे। इसके लिए हमने स्टूडियो में अपने एक मेहमान को भी दावत दी है, जिस पे हम मिस्र के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। तो आइए आज मुलाहज़ा फरमाइए सबसे पहले हमारी गुफ्तगू के मौजूआत।
अमेरिका की ईरान दुश्मन पॉलिसियां, ट्यूनिस में फौजी हुकूमत की तश्कील, कराची में अमनो अमान की सूरत हाल, दुनियाई कैथोलिक के नए सरबराह का इंतखाब, मिस्र में पार्लियामानी इंतखाबात के बारे में शुकू को शुभात। राबिते के लिए हमारा ईमेल है zawiya_nigah@sahartv.ir।
नाज़रीन, अमरीकी सदर एक तरफ तो ईरान से ताल्लुकात की नौइयत तब्दील करने और ताल्लुकात बहाल करने की बात करते हैं। अमरीकी हुकाम ईरान से बराह रास्त गुफ्तगू की पेशकश करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब अमरीका ने ईरान के खिलाफ अपनी मुआनदाना कार्रवाइयों को जारी रखते हुए ईरान के खिलाफ सन 1995 से आयद पाबंदियों को मजीद एक साल के लिए बढ़ा दिया है। मुलाहज़ा फरमाइए हमारा तबसरा।
अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने ईरान पर 1995 से आयद अमरीका की गैर कानूनी पाबंदियों में मजीद एक साल की तोसी कर दी है। अमरीका ने हालिया बरसों के दौरान ईरान की साइंसी तरक्की और पेशरफ, खासतौर पर ईरान की पुरमन एटमी सरगर्मियों को रोकने के मकसद से ईरान के खिलाफ वसी पैमाने पर पाबंदियां आयद की हैं। ये सब ऐसे वक्त में है जब अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने अपना पहला दौरे सदारत तब्दीली के नारे से शुरू किया और वादा किया कि उनके दौरे सदारत में ईरान के बारे में अमरीका की हिकमत अमली में तब्दीली आएगी, लेकिन ये तब्दीली किसी भी जगह नजर नहीं आई। ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद करना और उन्हें सख्त बनाना अमरीकी हुक्मरानों का वतीरा रहा है। अमरीकी हुक्मरान ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि गोया ईरान अमरीका के लिए खतरा है, जबकि हकीकत यह है कि अमरीकी हुक्मरान हैं कि जिन्होंने हमेशा ईरान में मुदाखलत की है और इसके लिए सिक्योरिटी खतरात पैदा किए हैं। अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने अपने पहले दौरे सदारत में ईरान पर एक तरफा और अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ मिलकर कई जानबा पाबंदियां आयद करके ईरान के एटमी प्रोग्राम में खलल डालने की कोशिश की, जिसमें उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इस नाकामी के बाद उन्होंने अपने दूसरे दौरे सदारत में ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की। अमरीका की इस तजवीज पर रहबर इनकलाब इस्लामी ने फरमाया था कि अमरीका इस तजवीज के जरिए मुसलमान अकवाम के सामने ये जाहिर करना चाहता है कि ईरान भी तमाम तर इस्तकामत और पायदारी के बावजूद आखिरकार अमरीका के साथ मुसालहत करने पर मजबूर हो गया। दरहकीकत अमरीका अपने नाजायज मफादात हासिल करने के लिए ईरानोफोबिया की पॉलिसी पर अमल पैरा है, ताकि बैनुल अकवामी फजा को ईरान के खिलाफ कर दे। ईरान की पुरमन एटमी सरगर्मियों को खतरा जाहिर करना इसी पॉलिसी का एक हिस्सा है।
नाज़रीन, ट्यूनिस के नए वज़ीर आज़म अली अल अरीज़ की नई काबीना को पार्लियामेंट से एतमाद का वोट मिल गया है और उन्होंने अपनी हुकूमत और काबीना की तरजीहात का ऐलान किया है। मुलाहज़ा फरमाइए हमारा तबसरा।
ट्यूनिस के नए वजीर आजम की काबीना ने आखिरकार 13 मार्च को मुल्क के आइनसाज असम्बली में एतमाद का वोट हासिल कर लिया। आइनसाज असम्बली के 217 अरकान में से 139 ने वजीर आजम अली अल अरीज की काबीना के हक में वोट दिया। پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد وزیر اعظم علی العریض نے تقریر کرتے ہوئے اپنی کابینہ کے ایجنڈے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے تمام اداروں کے ساتھ تعاون امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانا اور عوام کا معیار زندگی بلند کرنا ان کی حکومت کی اولین ترجیح ہوگی۔ تیونس کے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اس مقصد کے حصول کے لیے آئین ساز اسمبلی اور ایوان صدر کے ساتھ تعاون کا راستہ اپنائیں گے۔ ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت اور تعاون بھی العریض کے ایجنڈے میں سر فہرست ہے۔ اکثر سیاسی حلقے وزیر اعظم العریض کو تیونس کا مذاکراتی انسان تصور کرتے ہیں اور انہوں نے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ صلاح و مشورے کے بعد ہی اپنی کابینہ تشکیل دی ہے، لہذا امید کی جا رہی ہے کہ تیونس کی نئی حکومت اور خاص طور سے وزیر اعظم علی العریض ملک میں عنقریب ہونے والے پارلیمانی اور صدارتی انتخابات کے لیے لازمی ماحول اور وسائل فراہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تیونس حالیہ مہینے کے دوران حکومت اور عوام اور سیاسی جماعتوں کے درمیان کشمکش میں مبتلا رہا ہے اور یہاں تک فروری کے مہینے میں وزیر اعظم حمادی الجبالی کو غیر جماعتی ٹیکنوکریٹ حکومت کے قیام میں ناکامی اور بعض دوسری مشکلات کی وجہ سے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ اب النہضہ پارٹی کے اعتدال پسند دھڑے سے تعلق رکھنے والے علی العریض نئی حکومت کی قیادت ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ملک کا نظم و نسق چلانے اور امن و امان کی بحالی کے بھی ذمہ دار ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ پچھلی حکومت کے برخلاف تیونس کی نئی کابینہ میں خارجہ، داخلہ اور انصاف جیسی اہم وزارتوں کے قلمدان ملک کے مقتدر اور آزاد سیاسی شخصیتوں کو دیے گئے ہیں اور یہ النہضہ پارٹی کی پچھلی حکومت پر کی جانے والی تنقیدوں کا کھلا جواب ہے۔ بہت سے سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ تیونس کی نئی حکومت میں آزاد ٹیکنوکریٹ لوگوں کی شمولیت کے بعد اس بات کا زیادہ امکان پایا جاتا ہے کہ حکومت اور سیاسی جماعتوں کے درمیان تعاون اور رابطے پہلے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور پائیدار ہوں گے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ نئی کابینہ حکومت اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ہونے والے اتفاق رائے کے نتیجے میں قائم ہوئی ہے۔ بہرحال یہاں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت تیونس کو مختلف طرح کے سیاسی، اقتصادی، سماجی اور سیکورٹی مشکلات کا سامنا ہے جن کے حل کے لیے حکومت اور ملک کے سیکورٹی اداروں کے درمیان تعاون کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کے مثبت اور تعمیری رویے کی اشد ضرورت ہے، اور جب تک اس طرح کی فضا قائم نہیں ہوگی تب تک تیونس میں پائیدار امن اور استحکام کی توقع نہیں کی جا سکتی۔
ناظرین، پاکستان کے صنعتی شہر کراچی میں امن و امان کی صورتحال مسلسل خراب ہے۔ حکومت اس شہر میں امن و امان قائم کرنے میں ناکام رہی ہے اور آئے دن اس شہر میں لوگ مارے جا رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے پاکستانی تجزیہ نگار کا تبصرہ۔
حکومت ناکام ہو گئی ہے امن و امان کے قیام میں، نہ صرف کراچی اور کوئٹہ میں بلکہ تمام ملک میں، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر امن و امان بحال کرنا ہے تو اس کو فوج کے حوالے کر دیا جائے۔ جو ہی فوج یہاں آ جائے گی آپ دیکھیں مثالی امن و امان قائم ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں بن جائے۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اور خاص طور سے وہ سیاسی جماعتیں جو برقرار ہیں، وہ فوج کی تعیناتی کی شدید مخالف ہیں جناب۔ تو یہ مسئلہ، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ غالباً یہی سیاسی جماعتیں اس میں ملوث ہیں، ان کے آدمی ملوث ہیں، ورنہ کیا وجہ ہے؟ اگر یہ اس معاملے میں بے بس ہیں تو فوج کو تو آنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے جمہوری مالک میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب سول انتظامیہ ناکام ہو جاتی ہے تو سول انتظامیہ فوج کو اپنی مدد کے لیے طلب کر سکتی ہے اور فوج اس وقت سول انتظامیہ کے تابع ہوگی۔ اس کی شکیں موجود ہیں پاکستان کی تعزیرات میں، لیکن اس کا استعمال یہاں نہیں کیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمراں یہاں امن و امان قائم کرنا نہیں چاہتے۔ اندرون ملک عوام میں پاکستان حکومت کی کوئی ساکھ نہیں رہ گئی، اور بیرون ملک تو کبھی تھی نہیں جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے دہشت گردی کا، یعنی جب سے پاکستان امریکہ کی جنگ میں شامل ہوا ہے تو پاکستان پہ مصائب کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ یہاں امریکی بلیک واٹر موجود ہیں، وزیرستان میں 3,000 امریکی کمانڈو سی آئی اے کی کہان میں متحرک ہیں، وہی اسکولوں پہ بھی بمباری کرتے ہیں، وہی مختلف دھڑوں کے لوگوں کو قتل کر کے یہ تاثر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں فرقہ وارانہ فساد ہو رہا ہے یا نسلی فساد ہو رہا ہے یا حکومت مخالف نہ چلیں. اس سارا کیا دھرا بلیک واٹر اور سی آئی اے کا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. جہاں تک یہاں کے عوام کا تعلق ہے, ان میں نہ فرقہ وارانہ تعصب ہے نہ ان میں نسلی تعصب ہے, وہ مل جل کے رہتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو بستیوں کی بستیوں میں آپس میں جھگڑا ہوتا اور ایک مشتعل ہجوم اپنے فریق کے کی بستی پہ حملہ آور ہوتا. یہ صورت حال ہے ہی نہیں. یہاں تو چھپ کے گھات لگا کے لوگ قتل کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی مقصد کے لیے ایجنٹ جو ہیں مقرر کیے گئے ہیں اور یہ کرائے کے خاطر ہے.
ناظرین, دنیا کیتھولک کے نئے سربراہ کا انتخاب ہو گیا ہے. تاریخ میں یہ پہلی بار ہے کہ نئے پاپائے اعظم کا تعلق لاطینی امریکہ سے ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
کیتھولک کلیسا کی تاریخ میں پہلی بار جنوبی امریکہ کے خطے اور ارجنٹائنا سے تعلق رکھنے والے پوپ کو پاپائے اعظم منتخب کیا گیا ہے. دو روز تک جاری رہنے والے کارڈینلز کے اجلاس کے دوران 76 سالہ جارج میریو برگو گلیو کو پوپ کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا, جو فرانسس اول کہلائیں گے. نئے پوپ کا تعلق ارجنٹائنا سے ہے, لیکن وہ اطالوی نژاد بتائے جاتے ہیں. فرانسس اول اس سے پہلے بوئنس آئرس چرچ کے لارڈ پادری تھے اور وہ 1936 میں اسی شہر میں پیدا ہوئے ہیں. ان کے انتخاب ذرائع ابلاغ اور دنیا کیتھولک کے لیے حیرت کا باعث بنا, کیونکہ پوپ بینیڈکٹ کی جانشینی کے لیے وہ ایک مضبوط امیدوار نہیں تھے. پوپ کے انتخاب کے لیے ویٹیکن میں 4 بار رائے شماری کرائی گئی, لیکن کوئی بھی امیدوار لازمی ووٹ حاصل نہیں کر سکا. لیکن 5ویں بار ہونے والی رائے شماری میں موجودہ پوپ 2/3 اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب رہے. ابھی تک کارڈینل کے ووٹوں کی صحیح تعداد کا اعلان نہیں کیا گیا ہے, تاہم کہا جا رہا ہے کہ فرانسس اول نے 115 میں 77 ووٹ حاصل کیے ہیں. فرانسس اول ایسے وقت میں کیتھولک کلیسا کی قیادت سنبھال رہے ہیں جب اس ادارے کو انتہائی اہم اور ٹھوس چیلنجوں کا سامنا ہے. حالیہ چند برسوں کے دوران سامنے آنے والے لاتعداد جنسی اور مالیاتی اسکینڈلوں نے کیتھولک کلیسا کو زبردست بحران سے دو چار کر دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کیتھولک کلیسا کو اس وقت اخلاقی اور مالی معاملات کے علاوہ اقتداری رسہ کشی کا بھی سامنا رہا ہے. پادریوں کو شادی کی اجازت نہ ہونے کے باعث ان کے درمیان لاتعداد اخلاقی برائیاں رواج پا رہی ہیں, جن میں اہم ترین ہم جنس بازی اور بچوں کا جنسی استحصال ہے. یہ معاملات کسی خاص ملک تک محدود نہیں ہے, بلکہ امریکہ, آئرلینڈ, جرمنی اور متعدد دوسرے ملکوں میں ایسے لاتعداد واقعات سامنے آ چکے ہیں. دوسرا معاملہ مالی بدعنوانیوں کا ہے, جس سے اس وقت ویٹیکن دوچار ہے. اس کے ساتھ ساتھ سابق پوپ اور ویٹیکن کے پاس غیر سنجیدہ بیانات کی وجہ سے عالمی سطح پر اور عیسائی ملکوں میں ویٹیکن کی ساکھ کو زبردست نقصان پہنچا ہے. اس کے علاوہ ویٹی لیکس کے نام سے مشہور ہونے والے دستاویزات کے منظر عام پر آنے کے نتیجے میں ایک بحران کھڑا ہو گیا اور پوپ بینیڈکٹ 16 نے اس پر سخت برہمی کا اظہار کیا. ان دستاویزات میں ویٹیکن میں بڑے پیمانے پر مالیاتی بدعنوانیوں اور اقتدار کی رسہ کشی کا انکشاف کیا گیا تھا. بعض ماہرین اسی اسکینڈل کو پوپ بینیڈکٹ کے استعفے کی اصل وجہ قرار دے رہے ہیں, حالانکہ انہوں نے اپنی بیماری کو استعفے کی وجہ قرار دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نئے پوپ ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے کیا راستہ اختیار کرتے ہیں.
ناظرین, مصر کے صدر محمد مرسی نے پارلیمانی انتخابات کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے. انتخابات کے سلسلے میں مصر میں حالیہ کئی مہینوں سے پرتشدد جھڑپیں ہو رہی تھیں اور انتخابات پر مختلف سیاسی جماعتیں اعتراض کر رہی تھیں, یہاں تک کہ عدالت نے انتخابات کو ملتوی کرنے کا فیصلہ سنایا تھا, جس پر حکومت نے اعتراض بھی کیا تھا. لیکن اب صدر مرسی نے خود بھی اعلان کر دیا ہے کہ انتخابات کو ملتوی کیا جا رہا ہے. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ صدر محمد مرسی کے اس اعلان کی وجہ کیا ہے, اور کن حالات میں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے، انتخابات کے لیے کون سی مشکلات پیش آ سکتی تھیں جس کا تدارک کرنے کے لیے محمد مرسی نے یہ اعلان کیا، اور اس سے جڑے اور وابستہ دیگر پہلوؤں پر ہم گفتگو کریں گے. اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب گلشن عباس نقوی صاحب کو. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے.
جی شکریہ آپ کا بہت بہت.
گلشن عباس نقوی صاحب، گفتگو کا آغاز یہیں سے ہم کرتے ہیں کہ صدر محمد مرسی نے 22 اپریل کو انتخابات کی تاریخ رکھی تھی اور یہ اعلان کیا تھا کہ 22 اپریل کو پارلیمانی انتخابات ہوں گے، 4 مراحل پر مشتمل ہوں گے اور جو جون کے آخر تک یہ انتخابی عمل چلنے والا تھا، 4 مراحل میں انتخابات ہونے والے تھے. اس کے بعد ہی سے مصر میں تشدد کا سلسلہ شروع ہوا، پرتشدد جھڑپیں شروع ہو گئیں اور یہاں تک کہ پھر وہ سیاسی تغیرات ہوئے اور پارٹیاں بنی اور ایک اتحاد قائم ہوا، بائیکاٹ کا اعلان کیا، نیشنل سیلویشن فرنٹ نے بائیکاٹ کی بات کی اور سر انجام عدالت نے مداخلت کر کے انتخابات کو ملتوی کر دیا. اور اب صدر مرسی نے بھی پہلے حکم پر اعتراض کیا اور اس کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ ہم انتخابات کو ملتوی کر رہے ہیں اور آئندہ انتخابات کے بھی انہوں نے مدت کا بھی اعلان نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب نیا قانون تدوین ہو جائے گا اور اسے آئینی عدالت کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اس کے بعد انتخابات کرائے جائیں گے. کیوں یہ اعلان اور یہ التوا کا اعلان کیوں کیا صدر مرسی نے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ موجودہ جو مصر کے حالات ہیں ان سب کو اگر ہم ایک ساتھ رکھ کے دیکھیں، جو وہاں کی صورتحال ہے آئین کے بارے میں، یا سیاسی صورتحال، سیاسی بحران جو پایا جاتا ہے یا اقتصادی بحران جو پایا جاتا ہے، اور محمد مرسی کے لیے جو مشکلات اور رکاوٹیں جو کھڑی کی گئیں الیکشن کے انعقاد کے سلسلے میں، تو اس ساری صورتحال کو اگر سامنے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ محمد مرسی نے، مصر کے صدر نے، دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے. چونکہ اگر وہ اس طرح نہ کرتے تو مصر ایک شدید ترین بحران کا شکار ہو جاتا. اب بھی چند مہینوں سے مصر میں جو ہے وہ بحران چلا آ رہا ہے، لیکن اگر یہ فیصلہ نہ کیا جاتا، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں نیشنل سالویشن فرنٹ جو ہے اس میں 16 سیاسی جماعتیں ہیں اور وہ سب کے سب محمد مرسی اور اخوان المسلمین کی جو حکومت ہے، اس کے قاہرہ کی جو حکومت ہے اس کے شدید مخالف ہے، اور وہ کافی عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اگر انتخابات ہوتے ہیں تو ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے انتخابات کا، اور سیول نافرمانی جو ہے وہ بھی ایک عرصے سے مصر میں جاری ہے. تو ان تمام تر صورتحال کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ محمد مرسی نے یہ فیصلہ کر کے اپنے ملک کو، مصر کو اور مصری عوام کو ایک بہت بڑی سازش سے بچا لیا ہے جو ممکن ہے کہ اغیار کی تیار کردہ ہو. چونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس مسئلے کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا ماضی کی طرف بھی جانا چاہیے. چونکہ مصر جو ہے وہ اسرائیل کا ایک بہت بڑا اتحادی رہا ہے، اور اس مشرق وسطی کے علاقے میں مصر کی سب سے زیادہ اگر کسی اسلامی ملک نے خدمت کی ہے، معذرت چاہتا ہوں، اسرائیل کی اگر کسی اسلامی ملک نے خدمت کی ہے سب سے زیادہ تو وہ حسنی زمانے کا، حسنی مبارک کے زمانے کا جو ہے وہ مصر ہی تھا یا اس سے پہلے بھی. تو اسرائیل نہیں چاہتا تھا کہ مصر میں اس طرح کی کوئی تبدیلی آئے، مصر میں اس طرح کا کوئی انقلاب آئے جس میں خاص طور پر اخوان المسلمین جیسی مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آئیں، جن کو ایک عرصے تک دیوار کے ساتھ لگائے رکھا گیا تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ اسرائیل اور امریکہ کی تمام تر سازشوں اور ان کے چاہنے کے باوجود بھی مصر کے عوام نے انقلاب برپا کیا، اور حسنی مبارک کو جو کہ اسرائیل کا حامی تھا اور اس کی مدد کرتا تھا، امریکہ نواز تھا، جو اس کی حکومت کو ختم کیا اور اسلام کے نعرے لگائے، قرآن کے نعرے لگائے، اور واضح طور پر یہ ظاہر کیا کہ ہم جو ہیں وہ اسلام چاہتے ہیں، ہم اسرائیل کا ساتھ نہیں چاہتے ہیں، ہم ہماری حکومت جو ہے ہم ایسی حکومت نہیں چاہتے ہیں کہ جو اسرائیل نواز ہو، جو امریکہ نواز ہو. یہ جب انقلاب آیا تو اس میں اس طرح کے نعرے جو تھے وہ واضح طور پر مظاہرین لگاتے تھے اور نظر آتے تھے، ساری دنیا نے دیکھے وہ ذرائع ابلاغ پر. تو اب صورتحال یہ ہے کہ چونکہ صدارتی انتخابات میں، اور دوسرے جو مجلس شورا جو ان کی ہے، ایوان بالا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ان دونوں انتخابات میں اخوان المسلمین کو اور اسلام پسندوں کو بھاری کامیابی حاصل ہوئی. اب بھی مجلس شورا میں اکثریت جو ہے وہ اسلام پسندوں کی ہے. تو اب کچھ عرصے کے بعد جب، چونکہ آپ دیکھیں کہ حسنی مبارک نے عدلیہ جو تھی اس میں بہت سارے اس کے افراد تھے، یا حکومت کے مختلف عہدوں میں اور مختلف حساس مقامات پر حسنی مبارک کی باقیات تو بہرحال تھیں. تو اب ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور چونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ محمد مرسی کی حکومت جو ہے وہ کامیاب ہو، یعنی جب سے انقلاب آیا ہے، انقلاب مخالف جتنی بھی قوتیں تھیں، چاہے وہ داخلی ہوں چاہے وہ خارجی ہوں، وہ سب کی سب چاہتی تھیں کہ اخوان المسلمین کی حکومت کا خاتمہ کیا جائے، محمد مرسی کی حکومت کو چلنے، اس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، اس کو چلنے نہ دیا جائے.
جی
تو یہ سلسلہ کوئی آج سے نہیں تھا، یہ کافی عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب حسنی مبارک کی باقیات کا مقابلہ کرنے کے لیے محمد مرسی نے اپنے اختیارات میں اضافہ کرنا چاہا، تو اس کے فوراً بعد ہی نیشنل سالویشن فرنٹ کے نام سے ایک اتحاد وہاں مصر میں قائم ہوا، جس میں 16 سیاسی جماعتیں تھیں. اب انہوں نے کھول کر سول نافرمانی کا نعرہ لگانا شروع کر دیا، اور انتخابات کے بائیکاٹ کا نعرہ لگانا شروع کر دیا. اب مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ ان جماعتوں کو خوف تھا اس بات کا کہ جس طرح مجلس شورا کے جو انتخابات ہوئے تھے اور جس طرح صدارتی انتخابات ہوئے تھے، اس میں ان لائک جو جماعتیں ہیں اور جو لبرل
جماعت
جی اور جو لبرل جو جماعتیں ہیں،
جی جی
یعنی اسلام پسندوں کے مقابلے میں جو
جی
جماعتیں
جی
ہیں، ان کو اسی طرح شکست کا سامنا کرنا پڑے گا جس طرح ان دو انتخابات میں ہوا تھا. تو اسی کے پیش نظر انہوں نے اس طرح کے سول نافرمانی اور کا شروع کر دیا.
جی
تو اب جو محمد مرسی نے جو اعلان کیا ہے کہ ہم یہ بھی ان کا مطالبہ تسلیم کرتے ہیں، اور جدید الیکشن قوانین جو نیا بنے گا، چونکہ ان جماعتوں کا ایک مطالبہ یہ تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو الیکشن قوانین ہیں ان کے مطابق، یعنی یہ اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس میں اسلام پسندوں کو ہی کامیابی زیادہ جو ہے وہ ملتی ہے، تو اس میں تبدیلی کی جائے یا نئے سرے سے جو ہے وہ اس کو تیار کیا جائے. تو بہرحال یہ تفصیلی بات ہے. تو اب محمد مرسی نے، میں سمجھتا ہوں کہ لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے، تحمل کا اور دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ان کی اس بات کو بھی تسلیم کر لیا ہے تاکہ ملک میں مزید فسادات
جی
جو ہیں ان کی روک تھام کی جا سکے.
جی بہت شکریہ. ناظرین، نئی دہلی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں ہمارے سینئر تجزیہ نگار سید محمد احمد کاظمی صاحب. سید محمد احمد کاظمی صاحب، آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے. مصر میں ہم نے یہ دیکھا کہ عوام نے متحدہ طور پر اور باہمی اشتراک کے ساتھ کوشش کی اور انقلاب کامیاب ہوا، لیکن اب جب ملک کو آگے لے جانے کی بات ہے اور جمہوریت کو مضبوط بنانے کا مسئلہ ہے، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اقتدار کی رسہ کشی جاری ہے، اور اخوان المسلمین کو اچھی خاصی مقبولیت حاصل ہے مصر میں، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے سامنے کچھ اور پارٹیاں ہیں، آپس میں ان میں اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے، اور اقتدار کی ایک طرح سے رسہ کشی ہے، اور جس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی جمہوری عمل اپنے فطری انداز میں انجام نہیں پا رہا ہے. آپ کا کیا تبصرہ ہے صورتحال پر؟ یہ اقتدار کی رسہ کشی کیوں ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے عوامل محرکات کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا پورا سوال تو نہیں سن سکا، لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مصر میں جو سیاسی حالات اس وقت جاری ہیں وہ بہرحال ایک وقتی ٹیمپریری فیز ہے، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ مصر میں جس نہج پر انقلاب آیا ہے اسی نہج پر، اس کے بعد جو صدارتی انتخابات بھی ہوئے ہیں اسی نہج پر یہ ملک آگے بڑھنے والا ہے. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں کی عوام نے گزشتہ حکومت کے پالیسیوں کے خلاف اپنا نظریہ کئی بار واضح طور پر سامنے رکھا ہے، جس کا اشارہ اس بات سے ملتا ہے کہ کئی بار اسرائیل کو جانے والی گیس پائپ لائنوں پر حملے اور خود اسرائیلی سفارت خانے پر ایک طرح سے قبضہ قاہرہ کے اندر، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہاں کی عوام باقاعدہ اور سیدھے طریقے سے اپنے مقصد پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جو صدر مرسی ہیں وہ عوام کے جذبات اور عوام کے ان خیالات اور ان کے نظریے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن چونکہ اس پورے خطے کی بلکہ دنیا کی سیاست امریکہ کی اسرائیل کو غیر معمولی اور ناجائز اور غیر قانونی سپورٹ کے وجہ اس پورے خطے میں خطے کی سیاست پر اس کا اثر ہے، ظاہر ہے امریکہ اور اسرائیل یہ نہیں چاہیں گے کہ قاہرہ میں ایسی حکومت ہو اور وہاں کی پارلیمنٹ اس قسم کی ہو جو اسلام پسند ہو، اور وہ کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ ایسی وجہ ضرور پیدا کرنا چاہیں گے جس سے کہ وہاں جو موجودہ جو نہج ہے انقلاب کی وہ کسی طرح سے ڈائیورٹ ہو جائے، وہ اپنا راستہ بدل دے. لیکن اس سب کے باوجود میں جس طرح سے عراق کے بارے میں پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کی عوام وہاں کے لوگ اپنے مرضی کی حکومت اور اپنے خواہشات کے مطابق وہاں کے سیاسی نظام کو آگے بڑھانے کے لیے باقاعدہ سلسلے وار آگے بڑھ رہے ہیں، اسی طرح سے مصر میں بھی اپنی حکومت اپنے خواہشات کے مطابق حکومت وہاں قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا مرکزی جو نقطہ ہے وہ اسرائیل اور امریکہ سے تعلقات پر کو ختم کرنا، یا یہ کہیے کہ ان خاص طور پہ اسرائیل سے تعلقات کو ختم کرنا ان کا مقصد ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ملک کے اندر جس طرح کی نئی سیاسی طاقت کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بہت ہی کم تعداد میں اس کے ساتھ ہیں، لیکن غیر ملکی اور مغربی میڈیا اس کو زیادہ ہوا دے کر کے اس کو بڑی طاقت کے طور پر پیش کر رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صدر مرسی کا جو حالیہ فیصلہ ہے انتخابات کو ملتوی کرنے کا وہ اپنی جگہ درست ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ انہیں یقین ہے کہ ملک اسی راستے پر جائے گا جس طرف وہاں کی عوام چاہے گی، تو اس میں کوئی کسی قسم کی میں پریشانی نہیں سمجھتا، یہ ایک سیاسی پختگی اور لائے عمل کا معاملہ ہے جو صدر مرسی نے یہ فیصلہ لیا ہے، اور عوام کی خواہشات کے خلاف کسی بھی ملک میں خاص طور پر جہاں شہنشاہیت ختم ہو جائے اس کے بعد عوام کی خواہشات کے خلاف کوئی حکومت کام کر سکے گی اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اور مصر میں اب حالات بدل چکے ہیں، اس لیے عوام ہی اس ملک کو آگے چلائے گی جیسا وہ چاہیں گے، دنیا اس کو اسلام پسند کہہ کر کے منفی شکل دینے کی کوشش کرے اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، جس طرح سے عراق میں بھی غیر ملکی میڈیا نے جو چاہا کہا، سنی شیعہ اختلاف کی بات کو ہوا دینے کی کوشش کی، وہاں آج تک بھی عوامی سطح پر کوئی ایسے حالات نہیں ہیں، اسی طرح سے مصر میں بھی بناوٹی اور مصنوعی گروہوں کو اگر بڑی طاقت کے طور پر پیش کیا جائے گا اس کا بھی وہاں کی سیاسی حالت پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے.
بہت شکریہ، آپ لائن پر رہیے گا کاظمی صاحب، ہم آپ سے دوبارہ گفتگو کریں گے مزید. گلشن عباس نقوی صاحب، بہت اہم نقطہ یہ تھا کاظمی صاحب کا کہ ٹھیک ہے انتخابات ملتوی ہو گئے، لیکن یہ مصر ملک تو ایک اسلامی ملک ہے، عوام یہاں کے مسلمان ہیں، اور دنیا کے ان ممالک میں شمار ہے مصر کا جہاں کے عوام بیدار ہیں، یعنی اسلامی بیداری کی لہر باقاعدہ پھیلی ہوئی ہے، اخوان المسلمین کی تاریخ سب کے سامنے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ترکی جیسے ملک میں جہاں اسلام کو اس بری طرح سے مسخ کرنے کی کوشش کی گئی اور سب کچھ بدل دینے کی کوشش کی، وہاں پر بھی آج اسلام نوازی کے نعرے ہیں اور اسلامی بیداری کی باتیں ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو مصر کو ये चंद जमातों को खड़ा करके या मीडिया का एक एक स्टंट खड़ा करके कोई इस तरह से पूरे मुल्क को किसी अलग सिमत में ले जाया जाए, ये तो मुमकिन नहीं है। ये ज़रूर है कि वक्ती तौर पर कुछ मुश्किलात खड़ी कर दी जाएँ, जैसे इंतखाबात में रखनांदाजी की जाए, ये की जाए। तो क्या ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मोहम्मद मुरसी का ये फैसला खुद एतमादी के साथ है कि आइंदा इंतखाबात के जो कानून बदलेंगे उसके बावजूद अवाम वही फैसला करेंगे जिसका नमूना सदर मुरसी आज हैं या इससे पहले के इंतखाबात?
जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी इशारा किया कि काहिरा की जो हुकूमत है या मोहम्मद मुरसी के जो मुखालिफिन हैं या हुकूमत के जो मुखालिफिन हैं, तो उन सब को बाज़ मुबस्सिरीन की तरफ से ये कहा जा रहा है बाकायदा तौर पर, उनके तबसरे सामने आ रहे हैं कि उनको ये खुद खौफ ये लाख है कि अगर इंतखाबात होते हैं तो हमारी हालत वही होगी, यानी हमें उसी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ेगा जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि पहले दो इंतखाबात में करना पड़ा। तो इसी अंदेशे के और इसी तशवीश के पेश नज़र बाज़ मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि इसी के तहत इन मुखालिफीन ने सिविल नाफरमानी और इस तरह की जो इकदामात जो अंजाम दिए हैं ताकि मोहम्मद मुरसी पर और हुकूमत पर यह दबाव डालें ताकि बगैर इंतखाबात के ही उनको जो है वो इकतदार में शामिल कर लिया जाए। लेकिन जैसा कि आपने इशारा किया, तुर्की के अवाम की तरफ के वो मुसलमान अवाम है और इस्लाम चाहते हैं, वहाँ दबाया गया। तो इस सिलसिले में ये कहूँगा कि चूंकि आप जानते ही हैं कि इस्लाम एक फितरी दीन है, यानी इंसान की फितरत के साथ मुताबकत रखता है।
बस वक्त बहुत कम, हम इख्तसार से जवाब चाहेंगे।
जी, तो मुझे यकीन है कि मिस्र के अवाम जो हैं उनको भी पूरा यकीन है और वो उसी तरह मैदान अमल में आएंगे इंतखाबात के लिए जैसे वो पहले आए थे, और चूंकि वो इस्लाम को चाहते हैं, इस्लाम के लिए मैदान में निकले थे, और आइंदा भी जो इंतखाबात होंगे वो उसी जज्बे के साथ आएंगे, और जिस तरह उन्होंने पहले इसराइल के हामी हुस्नी मुबारक को इकतदार से उतारा था, इसी तरह जो है वो आइंदा भी इस्लाम को जो है वो कामयाब करेंगे और इस्लाम को वोट देंगे और इस्लाम पसंद पार्टियों को वोट देंगे। जी ये मेरा यकीन है, और मोहम्मद मुरसी भी इस पर एतमाद रखते हैं और वहाँ के अवाम जो हैं उनका भी यही जो है, जो आज तक जितने भी हमारे सामने उनके बारे में जो रिपोर्टें खबरें जो आती रही हैं उससे यही जाहिर होता है, और ये यकीन के साथ कहा जा सकता है कि आइंदा इंतखाबात में भी मोहम्मद मुरसी जो हैं उनकी पॉलिसियों को कामयाबी हासिल होगी। और जो मुखालिफिन हैं, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि ये जाहिर ये कर रहे हैं, उनके जो मुखालिफिन हैं वो ये जाहिर कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन कवानीन में तब्दीलियाँ आती हैं तो फिर हमारी सीटें जो हैं वो हमें ज़्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनके मिस्र के अवाम के कारकर्दगी को सामने रखते हुए, उनके जज्बे को सामने रखते हुए, मैं ये समझता हूँ कि आइंदा अगरचे इलेक्शन कवानीन में तब्दीली भी आती है, लेकिन उसके बावजूद भी मोहम्मद मुरसी और काहिरा की जो हुकूमत के मुखालिफिन जो हैं आइंदा इंतखाबात में उनको अपनी हैसियत और अपनी औकात जो है वो मालूम हो जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, नई दिल्ली स्टूडियोस हमारा राबता कायम नहीं रह सका, इसलिए हम मोहम्मद अहमद काजमी साहब से गुफ्तगु नहीं कर सके। मिस्र के हालात का जहाँ तक ताल्लुक है, ये हकीकत है कि इस्लामी मुल्क है, अवाम यहाँ के बेदार हैं, इस्लामी बेदारी की लहर पूरी तरह से फैल चुकी है, और अवाम को अपनी किस्मत का फैसला कैसे करना है ये उन्होंने दिखा दिया है कि उन्हें तरीका भी आता है और इसकी उनके पास ताकत भी है। तो वक्ती रखना अंदाजी और वक्ती खलल अंदाजी से मुमकिन है इंतखाबात टल जाए, मुमकिन इस तरह की वक्ती कोई एक तब्दीली आ जाए, लेकिन मिस्र की किस्मत का जो फैसला होना है वो हो चुका है, और जाहिर है कि अवामी मिस्र की किस्मत का फैसला करेंगे और मुल्क को बिलाखिर सरंजाम उसी सिमत में ले जाएंगे जो इस्लामी मुल्क और एक इस्लामी कौम के उमंगे होती हैं और जो अहदाफ होते हैं। जाहिर है ये मिस्र इसराइल और अमेरिका का मिस्र बाकी नहीं रह सकता जैसा कि वो अब तक था। अगली मुलाकात और अगले प्रोग्राम तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, और इसके साथ ही ये भी दरख्वास्त है कि प्रोग्राम के सिलसिले में अपनी आरा से, अपने तबसरों से हमें ज़रूर आगाह कराइए। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।